السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی میں آپ کا میزبان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اس پروگرام کے ذریعے ہم بنیادی طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو پیدائشی مسلمان کے درجے سے اٹھا کر شعوری مسلمان کے درجے پر فائز کیا جائے، اور اس کوشش میں ممتاز عالم دین محترم جاوید احمد غامدی ہماری رہنمائی کرتے ہیں. آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے آخرت میں جزا اور سزا کا تصور. غامدی صاحب، اس سے پہلے کہ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں، میں چاہوں گا کہ اسلام میں جو جزا اور سزا کا تصور ہے، آپ اس کی ذرا مختصراً وضاحت کر دیجیے.
جزا اور سزا انسان کی فطرت ہے. انسان کو جس طریقے سے آنکھیں دی گئی ہیں کہ وہ دیکھے، کان دیے گئے ہیں کہ وہ سنے، اسی طرح اس کو ایک حادثہ اخلاقی بھی دیا گیا ہے. حادثہ اخلاقی کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے اندر جھانکتا ہوں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے اندر خیر اور شر کا شعور ہے. میں کچھ چیزوں کو اچھا کہتا ہوں، کچھ چیزوں کو برا کہتا ہوں. میرا یہ شعور ازلی ہے، میرا یہ شعور ابدی ہے، میرا یہ شعور عالمگیر ہے. پوری انسانیت میں اگر کسی چیز کو آپ یکساں اور مشترک دیکھتے ہیں تو وہ میرا یہی شعور ہے. اس شعور کے کچھ نتائج منطقی طور پر نکلنے چاہیے. اگر کچھ چیزیں خیر ہیں اور کچھ چیزیں شر ہیں تو اس کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ خیر کا نتیجہ خیر نکلے اور شر کا نتیجہ شر نکلے. اسی بنیادی تصور کو آگے بڑھا کر قرآن مجید نے یہ بتایا ہے. قرآن مجید سے پہلے بلکہ انبیاء علیہ السلام نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا آنے والی ہے. بلکہ قرآن مجید اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا خلاصہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصلاً اسی دنیا کو بنانے کا فیصلہ کیا. وہ دنیا ابدی ہوگی، اس میں موت پر موت طاری ہو جائے گی، وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اس کا عیش جاویدانی ہوگا، اس میں انسان کا ارتقاء لامحدود ہوگا. اس دنیا کو جب بنانے کا فیصلہ کیا تو اس کے ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ کیا اس دنیا میں ایک ایسی مخلوق آباد کی جائے جس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رہنے کے بس قابل بنا دے، یا کسی مخلوق کا امتحان کر کے اس کو آزمائش سے گزار کے دیکھا جائے کہ کیا وہ اس دنیا میں، اس ابدی دنیا میں، اس ہمیشہ کی عیش میں رہنے کے قابل ہے. چنانچہ اس دنیا میں آباد کرنے کے لیے پہلے اس دنیا کو تخلیق کیا گیا. یہ ایک عارضی دنیا ہے، اس میں زندگی موت کا ایک کارخانہ ہے جو چل رہا ہے. آپ اس میں آتے ہیں، آپ چلے جاتے ہیں، اس کی کسی چیز کو بقا نہیں ہے، اس میں ہر چیز ناتمام ہے. اور اس دنیا کے اندر انسان کو امتحان سے گزار کر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون لوگ ہیں جو میرٹ پر اس دنیا میں آباد ہونے کا اپنے آپ کو اہل ثابت کرتے ہیں. یہی اسلام کا جزا و سزا کا تصور ہے. اس جزا و سزا کا کچھ حصہ اس دنیا سے بھی متعلق ہے، اور اس دنیا میں اس کو اس لیے برپا رکھا گیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے لیے دلیل بنے آخرت کی جزا و سزا کی. ہمیشہ کی جزا و سزا، آخری درجے کی جزا و سزا، حتمی جزا و سزا، وہ قرآن بھی یہی کہتا ہے اور تمام الہامی مذاہب بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ آخرت میں ہوگی. ایک دنیا ختم ہونے والی ہے، ایک نئی دنیا وجود میں آنے والی ہے. وہ کہاں وجود میں آنے والی ہے اس کا جواب بھی قرآن نے دے دیا ہے کہ یہ جو تم اپنے اوپر ایک عظیم کائنات دیکھ رہے ہو، اور یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ اس میں کہیں کوئی آبادی نہیں ہے، یہ بالکل ڈھنڈار پڑی ہوئی ہے. اس کو اسی لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اصل میں اس پوری دنیا کا ملبہ ہے، اسی کو جمع کیا جائے گا. قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اسی زمین و آسمان کے ان سیاروں، ستاروں، کہکشانوں کو جمع کر کے ہم ایک نئی دنیا وجود میں لائیں گے جس کے اپنے آسمان ہوں گے، جس کی اپنی زمین ہوگی، اور پھر سب لوگوں کو ہم اٹھائیں گے اور اٹھا کر ان کا حساب کتاب کریں گے اور اس دنیا میں ان کو آباد کر دیں گے. گویا میرٹ پر ایک دنیا آباد کی جائے گی، اور اس میرٹ کا خلاصہ ایک لفظ میں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کس نے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ بنایا ہے. اس کو قرآن اپنی اصطلاح میں تزکیہ کہتا ہے، کس نے کتنا پیوریفائی کیا ہے اپنے آپ کو. جبلتوں کی اور عقل کی کشمکش میں اس کا فیصلہ ہر موقع کے اوپر کیا رہا ہے. اگر وہ پاکیزگی کا فیصلہ ہے تو اس کے لیے جنت ہے، اور اگر وہ آلودگی کا فیصلہ ہے تو اس کے لیے جہنم ہے. تو مختصر لفظوں میں یہ خلاصہ ہے قرآن مجید اور انبیاء علیہ السلام کے تصور جزا و سزا.
ہم سب سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا کہ ہم نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ قیامت سے پہلے ہم کفار کی ہر بستی کو ہلاک کر دیں گے. تو اگر جزا اور سزا کا فیصلہ قیامت سے پہلے ہی ہو جائے گا تو پھر یہ آخرت میں جزا اور سزا کیا ہے؟
ایک جزا و سزا ہے، وہ ہے جو فرد کو ہوگی، یعنی میں بحثیت فرد اپنے اعمال کے نتائج قیامت میں دیکھوں گا، آپ بحثیت فرد اپنے اعمال کے نتائج قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آخرت میں دیکھیں گے. ایک قوموں کی جزا و سزا ہے، وہ اسی دنیا میں ہو رہی ہے. قوموں کی جزا و سزا کے معاملے میں قرآن مجید کے الفاظ یہ کہ ام من قریت الا نحن مہلکوها او معذبوها قبل یوم القیامہ، کہ ہم نے ایک طرف سے دنیا کی قوموں کو شروع کیا ہے، ہم ان کا انتخاب کرتے ہیں، ان کا انتخاب کرنے کے بعد ان کو امتحان سے گزارتے ہیں، اور پھر ہر بستی کے لیے ہلاکت اور عذاب کا یہی فیصلہ ہو جاتا ہے، اور قیامت سے پہلے پہلے دنیا کی ساری قومیں اس راستے سے گزر جائیں گی. یعنی قوموں کی جزا و سزا اس دنیا میں ہو رہی ہے، وہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جزا و سزا کا قانون ابدی ہے، جزا و سزا کا قانون اٹل ہے، جزا و سزا کا قانون حتمی ہے، اس لیے کہ افراد کی جزا و سزا کو تو مؤخر کیا گیا ہے قیامت پر، قوموں کے لیے یہی دنیا محشر ہے.
اگر گاندھی صاحب ٹوائن بھی تو یہ کہتا ہے کہ اپنے مطالعہ تاریخ میں کہ جن بھی قوموں کو عروج حاصل ہوتا ہے ان کو زوال آنا ہی ہوتا ہے، تو اس کو جزا اور سزا سے ریلیٹ کرنا کیا اوور ایگزیجریشن نہیں ہو جائے گی؟
آنا ہی ہوتا ہے تو ایک امر واقعہ کے بیان ہے، سوال یہ کیوں آنا ہوتا ہے؟ اس کے کوئی وجوہ ہوں گے، اس کے کوئی اسباب ہوں گے، وہ ٹائن بی نے بھی بیان کیے ہیں، ابن خلدون نے بھی بیان کیے ہیں، یعنی یہ تجزیہ کر کے دیکھا جائے گا نا کہ کیوں ہوتا ہے. تو میں جب قوموں کی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو یہ بالکل بات واضح ہو جاتی ہے. قرآن مجید نے اس کو ایک اصول کے طور پر بیان بھی کر دیا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ قوموں کا انتخاب تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت کر رہے ہیں، اور ایک ترتیب سے کر رہے ہیں، یعنی پہلے حام کی نسلیں، پھر سام کی نسلیں، اب یافس کی اولاد. یہ یافس ہے جس کے دونوں بیٹوں کا نام یاجوج اور ماجوج ہے، انہی کی زیادہ تر اولاد ہے جو چین میں، روس میں، ان سلطنتوں میں آباد ہے. اور آپ دیکھیں دنیا کا اقتدار ان کی طرف آہستہ آہستہ لڑکتا جا رہا ہے. یہی وہ پیشین گوئی ہے جو بائبل میں بھی کی گئی اور قرآن مجید میں بھی کی گئی کہ دنیا کے خاتمے کے قریب اقتدار یاجوج ماجوج کے پاس ہوگا. تو یاجوج ماجوج کی طرف یہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے اس قانون کا جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس میں کیا چیز ہوتی ہے. انتخاب تو خدا اپنے علم و حکمت سے کرتا ہے، لیکن اس کے بعد ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب علم اور اخلاق کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کو پستی میں گرا دیتے ہیں تو پھر اللہ بھی ان کو پستی میں گرا دیتا ہے.
یہ کہتے ہیں کہ سزا دینا آسان ہوتا ہے بنسبت کسی کو ٹھیک کرنا، اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک آسان کام کیوں منتخب کیا؟
اللہ تعالیٰ نے تو بہت مشکل کام اپنے لیے پسند کیا، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر پے در پے انبیاء علیہ السلام بھیجے، اپنی کتابیں نازل کی تاکہ لوگ ٹھیک ہوں. ان کے ٹھیک کرنے کے لیے اتنے اسباب پیدا کیے، ان کو ضمیر دیا، ان کو گرد و پیش کی تعلیم دی، ان کو اچھا ماحول دیا، ان کو ایک خاندان دیا، ان کو دنیا کے اجتماعی ضمیر کے سامنے جواب دے رکھا، فلسفی اور حکماء پیدا کیے، علماء اخلاق پیدا کیے، اور انسانوں کے اندر سے ایسے غیر معمولی لوگ اٹھے کہ جو مسلسل یہی کام کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے اندر لوگوں کو ٹھیک کرنے کے جتنے اسباب پیدا کیے گئے ہیں وہ بڑے غیر معمولی ہیں. اس کے باوجود اگر انسان ٹھیک ہونے کے لیے تیار نہ ہو تو خدا کے پاس پھر ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ اختیار چھین لے. لیکن اس نے چونکہ انسان کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ اسے اختیار دیا ہے، تو اختیار کا مطلب یہ ہے کہ پھر خدا مداخلت نہیں کرتا ایک خاص دائرے کے باہر، انسان اپنے آزادانہ فیصلے کرتا ہے اور وہ کر رہا ہے.
گاندھی صاحب آپ نے اختیار کی بات کی، لاسٹ ٹائم بھی آپ نے محدود اختیار کا لفظ استعمال کیا تھا، یہ وضاحت طلب ہے. نہ میں اس میں یہ سمجھ پاتی ہوں کہ محدودیت کتنی ہے اور آزادی کتنی ہے. اگر میں یہ سمجھ لوں کہ میں نے ایک ایکٹ برا کیا ہے اور وہ خدا کے نالج میں نہیں ہے تو پھر اس سے الٹیمیسی از چیلنجڈ. لیکن اگر میں مان لوں کہ نالج میں ہے اور پھر بھی مجھے دانستہ طور پر کھلا چھوڑ دیا گیا ہے کہ میں وہ ایکٹ کر لوں، تو اس کا مطلب ہے کہ نالج از ویسٹڈ.
آپ کی پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ ایک اختیار کا دائرہ وہ ہے جو میرے اس وجود سے متعلق ہے، مجھے کیسی شکل و صورت ملنی تھی، مجھے کہاں پیدا ہونا تھا، میرے والدین کون ہونا تھے، مجھے کس قوم میں پیدا کیا جانا تھا، اس میں تو میرا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے، اس کا فیصلہ بنانے والے نے کر دیا ہے، وہ جو بھی ہے. اب اس کے بعد میرا ایک اخلاقی وجود ہے، یعنی ایک طرف تو میرا ایک طبعی وجود ہے نا، جس کے تحت مجھے ایک جسم دیا گیا ہے، مجھے ایک قوم دی گئی ہے، مجھے ایک ملک دیا گیا ہے، میرے کچھ والدین ہیں، میرے کچھ اعزاء و اقربا ہیں، میری کچھ صلاحیتیں ہیں جو مجھے دی گئی ہیں، ایک میرا اخلاقی وجود ہے. اصل میں اختیار کا دائرہ اس اخلاقی وجود سے متعلق ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے قیامت کے دن کہ تمہاری شکل و صورت کیسی تھی، یہ نہیں پوچھیں گے تمہارے والدین کیسے تھے، تمہیں فلاں بیماری کیوں آ گئی، وہ یہ پوچھیں گے کہ تمہارے اخلاقی وجود کے جو تقاضے تمہارے ضمیر کے اندر رکھ دیے گئے تھے تم نے ان کا کیا جواب دیا ہے. تو قرآن مجید نے اس کو متعین کر دیا بالکل. دیکھیے میں بڑی آسانی کے ساتھ یہ سمجھ لیتا ہوں کہ میرے اخلاقی وجود کی حد کہاں ختم ہو جاتی ہے اور کس جگہ سے میری طبعی مجبوریاں شروع ہو جاتی ہیں، میں کہاں جبلتوں کا پابند ہوں اور کہاں مجھے عقلی اختیار حاصل ہے. آپ کے سوال کے دوسرے حصے کے بارے میں یہ گزارش کروں گا کہ جو اختیار مجھے دیا گیا ہے اور جس اختیار کو میں استعمال کرتا ہوں، خدا کے علم میں یقیناً ہوتا ہے کہ میں کیا استعمال کروں گا، لیکن کیا علم میں ہوتا ہے؟ یہ علم میں ہوتا ہے کہ یہ اپنے اختیار سے اس کو استعمال کرے گا. ظاہر ہے کہ اگر خدا کے علم میں کوئی چیز نہ ہو تو پھر خدائی کیا ہوا، اور اختیار اس نے دیا ہے تو اختیار دینے کے بعد یہ آزادی بھی دی ہے کہ میرے اندر کوئی ایسی چیز نہیں رکھتی کہ جو میرے اختیار کے اوپر قدغن لگا دیتی ہے، میں اس کو استعمال کرتا ہوں. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ کسی فلسفی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم روز یہ فیصلہ کرتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے ہی مذہب پہ گفتگو ہوتی ہے تو یہ سارے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. روز ہم کیا کر رہے ہیں؟ ساری دنیا قائم ہی جزا و سزا کے اصول پر ہے. روز آپ میرٹ کے فیصلے کرتے ہیں، میرٹ کی ذرا سی خلاف ورزی ہو جائے تو چیخ اٹھتے ہیں. روز ظلم کو ظلم قرار دیتے ہیں اور عدل کو عدل کہتے ہیں. ہیروشیما اور ناگاساکی پر اگر ظلم توڑا جاتا ہے تو کوئی انسانی ضمیر بھی اس کا دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی انسان دوسروں کے ساتھ احسان کا، نوازش کا، محبت کا رویہ اختیار کرتا ہے تو ہر آدمی اس کی تحسین کرتا ہے. حال یہ ہے کہ ہمارا اخلاقی شعور اتنا قوی ہے، اتنا غیر معمولی ہے کہ ہم کم تولتے ہیں، ہم نقب لگاتے ہیں، ہم قتل کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، یہ کبھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہمارے گھر میں نقب لگائے، کبھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں کم تول کر دے دے، کبھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں ملاوٹ کر کے کھلا دے. یہ خود ہمارے ضمیر کی گواہی ہے کہ ہم اپنے لیے کسی برائی کو کبھی پسند نہیں کرتے. تو خیر اور شر کا ایک بڑا غیر معمولی ہمارے اندر شعور موجود ہے، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ معاملہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بعد میں کرے گا، انسان بھی اسی بنیاد پر معاملہ کر رہا ہے. یعنی دنیا بھی اسی پر چل رہی ہے، عدالتیں اسی پر قائم ہیں، حکومتیں اسی پر قائم ہیں، جدوجہد اسی پر ہوتی ہے، انقلابات کے دعوے اسی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، آج بھی گفتگو ہم اسی بنیاد پر کرتے ہیں. یہ تصورات ختم ہو جائیں تو دنیا میں ابلاغ کا، کمیونیکیشن کا رشتہ ہی ختم ہو جائے. یعنی پھر اس کے بعد ہر ظلم جو ہے وہ عدل قرار پا جائے اور ہر عدل کے لیے ظلم کا نام رکھ دیا جائے.
ناظری صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جو جزا اور سزا کا تصور ہے وہ ڈائریکٹلی مورل ویلیوز سے ریلیٹڈ ہے، مگر ساتھ ہی جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے آرٹسٹ، شاعر اور سائنسدان جیسے لیونارڈو ڈی وینچی، ورڈزورتھ اور ابن سینا جیسے لوگ، رازی جیسے لوگ، یہ لوگ مورل ویلیوز کی کوئی خاص پابندی نہیں کرتے تھے. تو کیا جزا اور سزا کے خوف سے مورل ویلیوز کی پابندی کرنے سے انسان کی کریٹو سیلف متاثر ہوتی ہے؟
آپ اس کو جزا اور سزا کا خوف کیوں کہتے ہیں؟ یعنی مورل ویلیوز میرے وجود کا حصہ ہیں، انسان کی حیثیت سے میرا نام انسان اسی لیے ہے کہ میرے پاس کچھ مورل ویلیوز ہیں. مجھ سے اگر یہ مورل ویلیوز آپ چھین لیں، یہ میرا حادثہ اخلاقی اگر کند ہو جائے، جس طرح آنکھ اندھی ہو جاتی ہے اسی طرح یہ حادثہ اخلاقی بھی اگر دیکھنا بند کر دے، تو اس کے بعد مجھ میں اور جانور میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ میرے اور جانور کے درمیان بنیادی فرق ہی یہی ہے کہ میں چیزوں کے خیر و شر کا فیصلہ کرتا ہوں. اب اگر فرض کر لیجئے کہ کسی بڑے آرٹسٹ نے، بڑے حکیم نے، بڑے غیر معمولی شخص نے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اس کے بڑا آرٹسٹ ہونے کی وجہ سے اس کے قتل کرنے کے دائیات کو قبول کر لیا جائے گا. اگر اس نے لوگوں کو دھوکہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، آپ یہ دیکھیے، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، سائنسدان ہیں، حکماء ہیں، فلسفی ہیں، ان کی ذاتی زندگی کا بعض اوقات مطالعہ کیجئے تو اتنی بھیانک اور اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ انسان تھے. تو کیا ان کے یہ سارے جرائم معاف کر دیے جائیں؟
میڈیکل سائنس تو یہ بھی کہتی ہے نا کہ بہت ساری جو بیماریاں ہوتی ہیں جیسے شوگر ہوتا ہے، یہ نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں. تو اگر آدمی اگر نسل در نسل منتقل ہونے والی بیماری کے نتیجے میں ہائپر ٹینشن کا مریض ہے اور وہ غصے میں آ کر کسی کو قتل کر دیتا ہے، تو کیا ہم اس کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟
قرآن مجید نے اس کا بڑا دو لفظوں میں جواب دے دیا، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ مجبور ہوتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے یا غلطی سے کوئی کام کرتے ہیں تو وہ قابل مواخذہ نہیں ہوتا. یعنی جب آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کا ارادہ ہے، جس میں آپ کی نیت ہے، جس کے پیچھے کوئی محرکات نہیں تھے، دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ جب کوئی آدمی اپنے دفاع میں مثال کے طور پر قتل کرتا ہے تو نوعیت مقدمہ اور ہوتی ہے، جب وہ اشتعال میں آ کے اس طرح کوئی اقدام کرتا ہے تو نوعیت مقدمہ اور ہوتی ہے. لیکن کیا اشتعال میں آنے کوئی لائسنس بنا دیا جائے؟ کہا تو یہی جائے گا نا کہ قتل ایک جرم ہے، ہر حال میں ایک جرم ہے، اس کو جرم رہنا چاہیے. رہ گئی یہ بات کہ آدمی نے اس جرم کا ارتکاب کن حالات میں کیا ہے، اس کو ہم بھی دیکھتے ہیں، ہماری عدالتیں بھی دیکھتی ہیں. دیکھیے ہمارے پاس ملازمین ہوتے ہیں، ہم کوئی دفتر بناتے ہیں، اس میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی جزا و سزائی کا قانون چل رہا ہوتا ہے، میرٹ پر انتخاب کیا جا رہا ہے. آدمی نے غلطی کی ہے تو اس کو سزا دی جا رہی ہے، اگر اس نے کوئی اچھا کام کر دیا اسے ریوارڈ دیا جا رہا ہے. تو اصل میں جزا و سزا اتنی فطری چیز ہے کہ یہ دلچسپ بات ہے کہ جس وقت اس کا ذکر پوری انسانیت کی جزا و سزا کے لیے کیا جاتا ہے تو بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، بہت سی انگلیاں اٹھتی ہیں، حالانکہ روز ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں.
میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن کریم میں سورہ کہف میں جو واقعہ بیان ہوا ہے حضرت موسیٰ اور ایک شخص کا جسے حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے، اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ شخص جو ہے اس نے ایک بچے کو قتل کیا ہے، اور اس کے جواب میں حضرت موسیٰ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ مستقبل میں جو ہے وہ کوئی بدماش، ڈکیت یا قاتل بنے گا، اور اس وجہ سے اپنے ماں باپ کا جو نام اور پہچان ہے اس پہ اس کو داغدار کرے گا. باقی کے جو واقعات ہیں دیوار کا گرانا اور کشتی میں جو ہے وہ سوراخ کرنا، اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اچھائی یا برائی جو ہے یہ پہلے سے ڈٹرمنڈ ہے، اور اگر یہ پہلے سے ڈٹرمنڈ ہے تو پھر جزا اور سزا کیسی؟
دیکھیے وہ واقعہ بڑا حکیمانہ واقعہ ہے، اس میں اصل میں کیا یہ گیا ہے کہ ایک پیغمبر کے سوالات کا جواب دینے کے لیے اس دنیا کے پیچھے خدا کا ہاتھ جیسے کام کر رہا ہے اسے تھوڑا سا پردہ اٹھا دیا گیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں یہ اندھے اور بہرے واقعات نہیں ہیں، ان کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کیوں خدا کا ہاتھ ہوتا ہے ان کے پیچھے؟ اگر بالکل بے لگام چھوڑ دیا جائے انسان کو، یعنی میں قتل کا منصوبہ بناتا ہوں، میں اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی کرنے کے بعد اس کے لیے اقدام کرنا چاہتا ہوں، یہاں تک تو میرا اختیار ہے، قتل ہو جانے دیا جائے، اس معاملے میں بعض اوقات خدا مداخلت کرتا ہے، اسے کرنی چاہیے ورنہ دنیا فساد کا شکار ہو جائے گی۔ وہاں جو سوال کا جواب دیا گیا وہ یہ ہے کہ یہ نوجوان اپنے والدین کے لیے بہت بڑا مسئلہ بننے والا تھا، تو اس وجہ سے ہم نے اس کی زندگی ختم کر دی۔ یہ روز ہو رہا ہے، بچے مر رہے ہیں، لڑکپن میں لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، نوجوان دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، یہ اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اس کا ایک جواب، یہ نہیں بتایا گیا کہ سارے جواب ہیں، ایک چیز سے پردہ اٹھا کے یہ بتا دیا گیا کہ اس کے پیچھے خدا کی یہ حکمتیں ہوتی ہیں، یعنی خدا مداخلت کرتا ہے، اور مداخلت کرنے کے بعد، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مداخلت کے نتیجے میں بم بری ذمہ ہو جاتا ہوں۔ اس کو دیکھیے چند اصولوں میں سمجھ لیجئے۔ میں یہاں سے ارادہ کرتا ہوں کہ مجھے حج کرنے کے لیے جانا ہے، ایک نیکی کا کام ہے، میں نے اس کے لیے روپیہ جمع کیا ہے، میں نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے، میں نکل کھڑا ہوا ہوں، راستے میں حادثہ ہو گیا اور میں نہیں کر سکا، تو مجھے کیا اس نیکی کے اجر سے محروم کر دیا جائے گا؟ قرآن کا جواب یہ ہے کہ نہیں، وہ نیکی آپ کی نیت کی بنیاد پر آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے روک دیا، نہیں ہونے دیا، اس میں کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ مصلحتیں ہیں جس کو واقعہ خضر میں بیان کر دیا گیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے میں گھر سے نکلتا ہوں، کسی آدمی کو مارنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہوں، تو کیا ہر آدمی کو لائسنس دے دیا جائے کہ وہ جب کسی کو مارنا چاہے مار دے؟ نہیں، کبھی خدا اس معاملے کو ہونے دیتا ہے اور کبھی اس کو روک دیتا ہے اپنی مصلحتوں اور اپنی حکمتوں کے تحت۔ لیکن قاتل جب نیت اور ارادہ کر کے نکل کھڑا ہوا تو وہ مجرم ہو چکا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہوا ہے یا نہیں۔
سر، اس واقعے میں جس بچے کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک شاید ایسا بچہ ہے جو ابھی لائبل نہیں ہے ایسے کسی فیل کے لیے، تو کیا یہ واقعہ جو ہے پری ایمپٹیو سٹرائک کو جسٹیفائی نہیں کرتا؟
دیکھیے بات یہ کہ خدا تو قبل از وقت بھی اقدام کرے گا، اگر کوئی قابل اعتراض بات ہو سکتی تھی تو یہ ہو سکتی تھی کہ اس کے لیے جزا و سزا کا فیصلہ اس بنیاد پر کر دیا جاتا ہے، یہ نہیں کیا گیا، یعنی اس کے والدین کو ایک صورتحال سے بچا لیا گیا ہے۔ ایک شخص نیک ہے، اس نے اپنی طرف سے اعلیٰ اخلاقی زندگی بسر کی ہے، اس کے پیش نظر کچھ مقاصد ہیں، اس کے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جس کے بارے میں خدا نے اپنے علم سے یہ جان لیا کہ یہ کل کیا رویہ اختیار کرے گا، تو اس کو اس آزمائش سے بچا لیا گیا۔ لیکن اس کے قبل از وقت دنیا سے لے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ نہیں کریں گے کہ جو اس نے مستقبل میں کرنا تھا اس کی بنیاد پر کوئی جزا و سزا دیں۔ جزا و سزا کے بارے میں قرآن نے واضح کر دیا بالکل، اور تمام الہامی مذاہب میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس وقت اس کا صدور ہو جاتا ہے، جس وقت آپ وہ کام کر ڈالتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ جزا کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے دے دے، اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن سزا اس وقت تک نہیں ملتی جب تک کہ آپ کسی چیز کو جانتے بوجھتے نہیں کرتے اور جب تک کر نہیں گزرتے۔
اللہ تعالیٰ کے علم میں اس بچے کو پیدا کرتے وقت یہ بات نہیں تھی، اور اس کو پیدا کرنا اور کرنے کے بعد ہلاک کرنا ضروری تھا؟
بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ دیکھیے، والدین کو ایک بچہ دینا بھی ضروری تھا۔ بچہ ہمارے پاس تین مراحل سے گزرتا ہے۔ ایک وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں نہ اس کے اندر کوئی خیر کا شعور ہوتا ہے نہ شر کا شعور ہوتا ہے، ہم اس سے کھیلتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے گھر کی رونق ہوتا ہے، اس وقت وہ ایک نعمت ہوتا ہے۔ پھر وہ لڑکپن کی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو کچھ ذمہ داریاں اس سے متعلق ہوتی ہیں، یہ والدین کا امتحان ہے جس سے ان کو گزارا جاتا ہے۔ پھر وہ وقت آتا ہے جب وہ جوان ہونے کے بعد اپنے خیر و شر کے ساتھ نمودار ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے فیصلہ کر دیا گیا۔ پہلے دونوں مراحل سے کیوں محروم کیا جائے؟ اس لیے کہ پہلے دونوں مراحل تو عظیم نعمت ہے۔ یعنی آپ کو بھی گھر میں کھیلتے ہوئے ہمکتے ہوئے بچوں کو دیکھیے، میں تو اس عمر میں پہنچا ہوا جہاں میں بچوں کو دیکھتا ہوں، اپنے بچوں کے بچوں کو دیکھتا ہوں، تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید خدا اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں پیدا کر سکتا آپ کے لیے۔ وہ بچے بڑے ہو کر کیا ہوں گے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی ممکن ہے کہ ارسطو افلاطون بن جائے، ممکن ہے کہ شیطان بن جائے۔ وہ جب شیطان بننے کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، اس وقت خدا مداخلت کرتا ہے بعض اوقات، اور کرنی چاہیے، ورنہ دنیا جہنم بن جائے، جینا مشکل ہو جائے۔ یعنی اس دنیا کا نظم چلا رہا ہے پروردگار، صرف ان کو اس کو پیدا کر کے کہیں بیٹھ نہیں کیا، اس کا نظم چلا رہا ہے۔ دیکھو قرآن نے اسے دو لفظوں میں بیان کیا، لا لہ الخلق والامر، اس نے صرف پیدا ہی نہیں کیا، وہ اس دنیا کا نظم بھی چلا رہا ہے، لہذا اس کے اندر بڑا فساد نہیں پیدا ہونے دیتا۔ ورنہ آزمائش کے لیے ایک دنیا بنا دی جائے، اختیار لوگوں کو دے دیا جائے، اختیار کے استعمال کی آزادی دے دی جائے، تو آپ جانتے ہیں کہ انسان کیا چیز ہے. ابھی آپ نے دیکھا زندہ انسانوں کو جلا دینے میں انسان کو خوف نہیں آتا. ایک آدمی اٹھتا ہے اپنے مقاصد کے لیے، معصوم لوگوں کے پرخچے اڑا دیتا ہے، دس دس بیس بیس لوگ ایک بم باندھ کے سب کچھ کر دیتا ہے. اپنے سیاسی مقاصد کے لیے آپ پورے کے پورے شہروں کو برباد کر دیتے ہیں. یہ کوئی معمولی درجے کے جرائم ہیں؟ تو بعض اوقات ان جرائم کو روکنا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک حد سے اگر بڑھ جائے تو آزادی اور اختیار کا استعمال تو ہو جائے گا لیکن شاید دنیا ہی ختم ہو جائے گی. تو ایک توازن قائم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کتنی حد تک اس آزمائش کو جاری رکھنا اور کتنا نہیں رکھنا. لیکن سزا صرف اس وقت دیتے ہیں جب حجت پوری ہو جاتی ہے، بات واضح ہو جاتی ہے، کسی چیز کا ارتکاب آدمی کرتا ہے، جانتے بوجھتے ارتکاب کرتا ہے، اس سے پہلے سزا نہیں دیتے.
گاندھی صاحب، سورہ بقرہ کی 62 آیت میں آتا ہے کہ بھلے تم مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو یا ستارہ پرست ہو، اگر تم خدا اور روزے آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو قیامت کے دن تم غمناک نہ ہوگے. تو گاندھی صاحب، کیا پھر آخرت میں جزا اور سزا کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں؟
دیکھیے، جزا و سزا کے لیے یا دنیا میں جو امتحان برپا کیا گیا ہے اس کے لیے ایک میرٹ بنایا گیا نا، وہ وہی ہے جو آپ نے بیان کر دیا. وہاں اللہ تعالیٰ نے، اور یہ قرآن مجید کا کمال ہے، دیکھیے آپ کے کسی مذہبی کتاب میں آپ کو یہ آیت نہیں ملے گی. یہ دو جگہ قرآن نے دہرائی ہے، ایک سورہ بقرہ جس کا آپ نے حوالہ دیا، پھر بالکل چند الفاظ کے فرق کے ساتھ بین اسی مدعا کو بیان کرتے سورہ مائدہ میں یہ آیت دہرائی گئی ہے. دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو مذاہب کی تقسیم کر ڈالی ہے، یعنی ظاہر بات ہے کہ اس نے موقع دیا، اس کے نتیجے میں کچھ لوگ مسیحی ہو گئے، کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ ہندو ہو گئے، کچھ اور مذاہب کے پیرو ہو گئے، کچھ لوگوں نے مذہب کو اس بنیاد پر مانا ہی نہیں، کسی دوسری بنیاد پر مانا. تو یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا ان مذاہب کی تقسیم کے لحاظ سے جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے؟ اس کا جواب دیا کہ نہیں. اس کے لیے ایک معیار ہے جو قائم کر دیا گیا ہے. وہ معیار کیا ہے؟ کہ آدمی اس حقیقت کا اعتراف کرے کہ میرا ایک پروردگار ہے، اور وہ یہ جانے کہ مجھے ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور اس جواب دہی کی بنیاد اچھا عمل ہے. یہ بنیاد ہے، یہ معیار ہے، یہ میرٹ ہے جس کی بنیاد پر اللہ انتخاب کرے گا سب مذاہب کے اندر سے، یہودیوں میں سے بھی، مسیحیوں میں سے بھی، مسلمانوں میں سے بھی، اس کے ہر قوم کے اندر سے، دنیا کے اندر جتنی اقوام جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں اس معیار پر انتخاب کیا جائے گا، بشرطے کہ انہوں نے کسی بڑے جرم کا ارتکاب نہ کیا ہو. مثال کے طور پر دیکھیے، ایک آدمی مسلمان ہے، وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، قیامت کے دن کو بھی مانتا ہے، اچھا عمل بھی کر رہا ہے، عمومی زندگی بہت اچھی ہے. ایک آدمی کو بے گناہ قتل کر ڈالتا ہے، یہ بڑا جرم ہے نا. تو یہاں جرائم نہیں بیان کیے بلکہ پازیٹو میرٹ بیان کر دیے. اب ہو سکتا ہے کہ ان ساری اچھائیوں کے ساتھ اگر ایک آدمی نے قتل کر دیا ہے تو پھر اس کو مجرم گردانا جائے اور اس کی سزا اس کو ملے. چنانچہ دیکھیے قرآن مجید نے یہ بیان کر دیا کہ قتل ایک ایسا جرم ہے، اگر کسی بے گناہ کو آپ نے قتل کر دیا ہے تو یہ پوری انسانیت کا قتل ہے اور اس کی سزا ابدی جہنم ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جرائم یہاں بیان نہیں ہوئے. انہی جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ آپ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ کوئی خدا کا سچا پیغمبر آیا ہے، آپ نے جان لیا کہ وہ خدا کا پیغمبر ہے، اور یہ جاننے کے بعد آپ نے اس کا انکار کر دیا. اب یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پر یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. پازیٹیولی تو یہی بات ہے، یعنی قیامت کے دن ایسے یہودی ہوں گے کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے محمد رسول اللہ کا انکار نہیں کیا، ایسے مسلمان ہوں گے جنہوں نے جانتے بوجھتے کسی حقیقت کو نہیں جھٹلایا، اور وہ حقیقت ایک بدیع حقیقت ہے، ایک واضح حقیقت ہے، ایک مانی ہوئی حقیقت ہے، لیکن ان کو غلطی لگ گئی، غلط فہمی میں پڑے رہے، بات نہیں پہنچی ان تک. کتنے لوگ ہوں گے دنیا میں اس وقت جن تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی، جن کو معلوم ہی نہیں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، جن تک بات پہنچائی نہیں گئی. تو اس وجہ سے ایک چیز ہے کہ پازیٹیولی کیا میرٹ ہے بیان کریں گے نا آپ ایجابی طور پر، تو وہ تین چیزیں ہیں، خدا پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور اچھا عمل. اس کے بعد جرائم ہیں، اگر آپ نے ان جرائم میں سے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا تو آپ کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور وہ وعدہ یہودی سے بھی ہے، وہ نصرانی سے بھی ہے، وہ مسیحی سے بھی ہے، وہ یہودی سے بھی ہے.
جو جزا اور سزا ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، ابدی ہوتی ہے، کیا اس کی اہمیت ختم نہیں ہو جاتی؟ اور کیا ایک محدود مدت کے گناہوں کی سزا، کیونکہ دنیا میں ہم ایک محدود مدت کے لیے آئے ہیں، لامحدود مدت کے لیے دی جا سکتی ہے؟
آپ نے دو لفظ استعمال کیا نا، جزا بھی اور سزا بھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ جزا ابدی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ کے لیے تنوع اور جدت ختم ہو جائے گی. میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جس پروردگار نے ایک عارضی دنیا بنائی ہے، مجھے اور آپ دونوں کو معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ موت ہے، ہم میں ہر ایک کو معلوم ہے. قیامت کو آپ مانے نہ مانے، موت کا تو انکار نہیں کر سکتے، وہ آ رہی ہے، اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. 60-70 سال کی زندگی ہے، جانتے ہیں کہ یہ بیماریوں میں بھی ہمیں مبتلا کر سکتی ہے، اس کے اندر نشے فراز بھی آ سکتے ہیں، اس کے اندر ناکامی اور کامیابی بھی آ سکتے ہیں، اس کے باوجود اتنی دلچسپی اس کے اندر پیدا کر دی ہے جس کی کوئی حد نہیں. تو سوال یہ ہے کہ جو پروردگار ایک عارضی دنیا میں یہ دلچسپی پیدا کر سکتا ہے، آپ کے خیال میں ابدی دنیا کو آپ کے لیے بوریت کا شکار کر دے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو وہاں بھی آپ کے لیے تنوع ہوگی، جدت ہوگی، وہاں بھی ایک نئی دنیا ہوگی. مثلا قرآن نے اس کی مثال دی ہے کہ اس دنیا کے اندر تو آپ ایک پھل کھاتے ہیں اور وہ پھل اپنے ذائقے کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موجود ہوتا ہے آپ کے پاس. وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ایک ہی درخت کا پھل ایک بار کھائیں گے اور جب دوسری بار کھائیں گے تو آپ یہ کہیں گے اس سے ملتا جلتا تو ہے لیکن اس میں ایک نئی جدت، نیا تنوع، نئی ندرت آ گئی ہے. تو جہاں پھل تک میں اللہ تعالیٰ یہ ملحوظ رکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے اس کو توڑا اور دوسری بار توڑا تو اس کے اندر عظیم فرق پیدا کر دیا، تو وہاں آپ کے اعمال افعال میں وہ معلوم نہیں کیا کر ڈالیں گے. رہا سزا کا معاملہ، تو دیکھیے ابدی سزا صرف ایک جرم میں بیان کی گئی ہے اور وہ ہے سرکشی. سرکشی کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے یہ جان لیا کہ خدا ہے، یہ جان لیا کہ خدا کے پیغمبر آئے ہیں، یہ جان لیا کہ اعلیٰ اخلاقیات کیا ہیں، اس کے بعد جانتے بوجھتے سرکشی کے ساتھ خدا کے مقابل کھڑے ہو کر اپنے آپ کو کسی بڑے فساد میں مبتلا کر لیا. صرف ان لوگوں کی سزا،
اور باقی سارے گناہوں کی ابدی سزا نہیں ہے.
ایسا نہیں ہے، قرآن
لوگ اپنی حصے کی سزا کاٹ کے جنت میں آ جائیں گے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوں گے کہ جن کے جزا و سزا کے معاملات کو دیکھا جائے گا اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ ان کے یہاں نیکی کا پلڑا بھاری ہے، تو ان کے لیے تو پہلے ہی فیصلہ کر دیا.
جو اپنے جو سرکشی نہیں کر رہے، دوسرے جرائم کر رہے ہیں اور اس کی سزا جہنم میں کاٹ رہے ہیں،
تو اس میں بھی تو توازن پہلے دیکھا جائے گا نا. یعنی پہلے قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ نے جرائم بھی دیکھے،
سرکشی کی جو سزا ہے وہ ہمیشہ کے لیے، باقی ساری سزائیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں.
ایسا ہی ہے، قرآن مجید
نے وہ اپنے حصے کی سزائیں کاٹ کے جنت میں آ جائیں گے.
دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوں گے نا، ایک وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے جو جرائم آپ کے سامنے آئے ہیں، جن کو آپ جرائم کہتے ہیں، جو قابل سزا ہیں، ان کے مقابلے میں ان کی نیکی، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی سیرت کی بہتری بہتر ہے. اچھا کچھ دوسرے لوگ ہوں گے کہ جن کے جرائم ذرا بھاری پڑ رہے ہوں گے، تو وہ ظاہر ہے کہ سزا پائیں گے، کچھ تو دیر کی سزا پائیں گے. اس سزا کے کئی مدارج بیان ہوئے ہیں. یعنی کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے لیے میدان حشر کے اندر کچھ دیر روک رکھنا ہی سزا بن جائے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے جہنم کے کسی اوپر کے طبقے میں لے جانا ہی سزا بن جائے گا.
وہ کہتے ہیں نا آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، جب ساری جنت میں پہنچ جائیں گے تو جس زیادہ کام اچھے کام کر کے جنت میں پہنچے گا، اور جو کم اچھے.
یہ بھی اصل میں ایک رشوت ہے جو انسان اپنے دل و دماغ کو دے لیتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو 10 منٹ کے لیے آگ میں ڈال دیا گیا یا ہمیشہ کے لیے ڈال دیا گیا، کوئی معمولی بات ہے؟
ریزلٹ تو
اس وجہ سے خدا کا خوف کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ جرائم کے لحاظ سے ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے سرکشی کا طریقہ اختیار کیا اور ایک سے غلطی ہو گئی ہے؟ اچھا پھر غلطیوں کے بارے میں دیکھیے قرآن مجید نے کیا بات کہی ہے. یعنی جزا کے معاملے پر تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، سزا کے معاملے کو دیکھو کیسے بیان کیا. پہلی بات یہ بیان کی ہے کہ بڑے بڑے جرائم ان کی فہرست الگ ہے، چھوٹی غلطیاں بھی ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ اگر تم بڑے بڑے جرائم سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہو تو نکفر انکم سیاتکم، چھوٹے گناہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے. ایک بات. اچھا دوسری بات دیکھیے کیا کہی. دوسری بات یہ کہی کہ اگر کوئی آدمی جذبات سے مغلوب ہو کر بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کر لے اور گناہ جیسے ہی ہو جائے فوراً میری طرف لوٹ آئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ میری طرف فوراً لوٹ آئے تو میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ اسے معاف کر دوں گا. تو دیکھیے معافی، عفو درگزر، یہ تو اتنا زیادہ ہے جس کی کوئی حد نہیں. قرآن مجید کے بارے میں یہ تاثر ہو گیا یا الہامی مذاہب کے بارے میں، وہ تو جنت کی بشارت دے رہی ہیں انسان کو، عفو درگزر کی بشارت دے رہی ہیں. تو فرمایا معاف کر دوں گا. اچھا اس کے بعد مزید دیکھیے یہ بتایا کہ اگر کوئی جرم ہوا ہے لیکن غلطی سے ہو گیا، یعنی انسان کی نیت نہیں تھی، انسان کا ارادہ نہیں تھا، جیسے قتل خطا ہو جاتا ہے، اس طرح کوئی جرم ہو گیا، تو فرمایا اس پر میں مواخذہ ہی نہیں کروں گا. تو یہ نہیں کیا گیا کہ سب جرائم کی سزا یہ ہے کہ ابدی طور پر جہنم میں ڈال دیا جائے، ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ ان کے درجے ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، اور جس طرح ایک عدالت فیصلہ کرتی ہے اسی طرح فیصلہ. پھر اس کے بعد مزید یہ کہا گیا ہے کہ خدا اس وقت تک کسی شخص کے بارے میں کوئی جزا و سزا کا فیصلہ نہیں کرے گا جب تک وہ مطمئن نہیں ہو جائے گا کہ ہاں میں اس کا مستحق ہوں اور مجھے یہ سزا ملنی چاہیے.
دنیا کا کوئی بندہ اپنی سزا سے مطمئن نہیں ہوتا.
ایک اطمینان وہ ہے اور عدم اطمینان وہ ہے جو اس دنیا میں بہانے بازی کے طور پر ہوتا ہے. جب حقائق سامنے آتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو استدلال کے سامنے سر جھکانا ہوتا ہے. یہ صورتحال تو ہم دنیا کی عدالتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس وقت جرائم کی آپ کے سامنے پوری تصویر آ جاتی ہے اور گواہ بھگت جاتے ہیں اور حقائق واضح ہو جاتے ہیں تو یہاں بھی مجرم اعتراف کرنے کے مجبور ہوتے ہیں کہ ٹھیک سزا ملے.
سر پچھلے دنوں ایک عورت نے زندگی سے تنگ آ کر اپنے بچوں کے ساتھ ٹرین میں چڑھ کر خودکشی کر لی. جس طرح کہتے ہیں خودکشی تو حرام ہے، تو کیا آخرت میں اس کے لیے بھی سزا ہے؟
دیکھیے جرائم کی سزا جب بیان کی جاتی ہے تو اس میں یہ چیز مضمر ہوتی ہے کہ حالات دیکھے جائیں گے. قرآن مجید نے جو دنیوی سزائیں بیان کی ہیں ان میں بھی حالات کی رعایت ملحوظ رکھی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بدکاری کی سزا بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں. اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اس معاشرے میں لونڈیاں ہیں، جن کی اخلاقی تربیت اچھی نہیں ہوتی، جن کا ماحول اچھا نہیں ہوتا، تو فرمایا ان کو یہ سزا نہیں دی جا سکتی، تو اس عورت کے حالات کیوں نہیں دیکھے جائیں گے؟ اس نے کن حالات میں خودکشی کی، وہ کہاں پہنچی، اس نتیجے تک پہنچنے کے محرکات کیا تھے، یہ سب خدا کھول کے رکھ دے گا اپنے سامنے۔ تو سزا جب بیان کی جاتی ہے تو یہ بیان کر دیا جاتا ہے نا، قتل کی سزا قتل ہے، لیکن کسی قاتل کو سزا دیتے وقت بھی اس کے حالات دیکھے جاتے ہیں، بہت سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، جرم کن حالات میں ہوا ہے، جرم کے محرکات کیا تھے، یہ آدمی ابھی نا تربیت یافتہ تو نہیں تھا، اس کا علم کتنا تھا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کہتا ہے دیکھنی ہے، اور قیامت کے دن بھی ظاہر ہے کہ اس کو دیکھیں۔
اگر انسان کو دنیا میں اس کی اخلاقی اور روحانی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، تو ایک ایتھیسٹ جو اچھا ایتھیسٹ، مورل ایتھیسٹ، جو کسی کے جو میجر کرائم ہے وہ نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا، کسی کو لوٹتا نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اور وہ سب کچھ جنت کے لالچ یا جہنم کی خوف سے نہیں کرتا، تو کیا وہ سارے مسلمانوں سے بہتر نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ان کیا کہتے ہیں، خوف سے یا لالچ کے بغیر ہی ایک اچھا انسان ہے۔
یہی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی میں جب اچھا آدمی ہوتا ہے تو اس کے کچھ محرکات ہوتے ہیں، وہ محرکات کیا ہے ان کا جائزہ لیا جائے گا، ان کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ بھی وہاں فیصلہ کریں گے۔ اگر کسی آدمی کو خدا سے جزا پانے کی تمنا ہی نہیں ہے تو خدا پہ اور کوئی ذمہ داری بھی عائد نہیں ہوتی، اس نے دنیا میں اپنی جزا پا لی۔ اس کا جواب قرآن نے دو لفظوں میں دے دیا ہے، یہ بتایا ہے کہ جو لوگ قیامت میں مجھ سے جزا چاہتے ہیں میں ان کی جزا محفوظ رکھے ہوئے ہوں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی جزا ہمیں دنیا میں مل جائے میں ان کو پورا پورا بدلہ یہیں دے دیتا ہوں، پھر آخرت میں مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے۔ تو اس ایتھیسٹ سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا چاہتے تھے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو دنیا ہی میں جزا چاہتا تھا تو وہ مل گئی اس کو، اور اگر وہ آخرت کی جزا چاہتا تھا تو پھر وہ ایتھیسٹ نہیں تھا، وہاں مل جائے گی اس کو۔
نہیں تو ایک مورل ایتھیسٹ جنت میں نہیں جا سکتا،
یہ بات ہے، وہ جانا ہی نہیں چاہتا، آپ کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو اس سے پوچھا جائے گا نا، وہ تو صاف صاف یہ کہہ رہا ہے کہ نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، نہ کوئی خدا ہے، نہ میں اس کے سامنے جواب دہ ہوں، اس نے اپنے آپ کو یہاں پہ فیصلہ کر لیا ایک خاص جگہ کے اوپر، اب وہ کوئی حق نہیں رکھتا۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کرنے ہیں ان کا مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں، اللہ وہ درگزر سے کام لے گا، معاف کر دے گا، کیا معاملہ اس کے ساتھ کرے گا وہ خدا کا کام ہے۔ میں تو اصول جو بیان کر رہا ہوں وہ قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ جس نے اس دنیا میں کوئی کام کیا اور دنیا میں اس کا صلہ چاہا، ہم پورا پورا اس کا حساب دنیا میں بے باک کر دیتے ہیں، اور جو قیامت میں صلہ چاہتا ہے اس کے لیے قیامت کا صلہ ہے۔ یہ آدمی کی نیت اور اس کے ارادے پر، وہ چاہتا کیا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ تو نہیں چاہتا کہ اس کو وہاں جزا ملے، آپ کہتے ہیں کہ اس کو جزا ملنی چاہیے، تو یہ پہلے اس کو فیصلہ کرنا ہے، وہ یہ فیصلہ کر لے وہ یہاں چاہتا ہے یا وہاں چاہتا ہے۔ دیکھیے دو دنیائیں ہیں، آپ چاہیں تو سب کچھ یہاں لے لیں اور آپ چاہیں تو قیامت میں لے لیں۔
تو گاندھی صاحب، وہ جو کیا کہتے ہیں مورل ایتھیسٹ ہے جو آخرت میں نہ جنت میں یقین رکھتا ہے نہ جہنم میں یقین رکھتا ہے، تو پھر اس کی جزا اور سزا کا فیصلہ کیسے ہوگا؟
ہو گیا یہاں پہ، اس کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا نا، یعنی اس کو غلطی لگ گئی تھی، وہ کسی غلط فہمی میں تھا، اس نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا ہے، اس پر حق واضح ہو گیا تھا اور اس نے اس کو نہیں مانا ہے، اس کے تعصبات آڑے آئے ہیں، اس نے اپنے جذبات کو عقل پر غلبہ دے دیا تھا، کیا کیا تھا؟ تو یہ جنت اور جہنم کے فیصلے جس طرح ہم یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں ایسے نہیں ہوں گے، وہ ساری کی ساری چیز سامنے آ جائے گی۔ یعنی آپ کا کمپیوٹر جس طریقے سے ایک ایک چیز کو سامنے لے آتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو سامنے لے آئیں گے، ان محرکات کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ اگر اس نے جانتے بوجھتے حق کا انکار کیا ہے، سرکشی کے ساتھ حق کا انکار کیا ہے، یہ جان کر کے خدا ہے پھر مانا نہیں ہے، محض فیشن کے طور پر اپنے آپ کو ایتھیسٹ بنائے رکھا ہے، ایک ایسی چیز کہی ہے کہ جس چیز کے لیے اس کا ضمیر مطمئن نہیں تھا کہ وہ کہہ رہا ہے، تو مجرم کیوں نہیں ہے؟
تو غم سے اگر ایک مورل ایتھیسٹ پوری ایمانداری کے ساتھ سمجھتا ہے کہ آخرت میں جزا اور سزا نہیں ہے، اور وہ اپنی اسی تصور حق کے مطابق عمل درآمد بھی کرتا ہے دنیا میں، تو کیا وہ آخرت میں سزا کا حقدار ہوگا؟
پوری ایمانداری آپ کا فتویٰ ہے، سوال یہ ہے کہ پوری ایمانداری کے ساتھ یہ فیصلہ
کے ساتھ وہ بلیو کرتا ہے
کہ کر رہا ہوں کہ اگر فرض کر لیجئے کہ کسی آدمی نے پوری ایمانداری کے ساتھ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سرکشی نہیں کی، اس نے جانتے بوجھتے حق کا انکار نہیں کیا، اس کو واقعی غلطی لگی ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اس کے بارے میں تو خدا نے قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ وہ کسی غلطی پر مواخذہ نہیں کرے گا، مواخذہ اس وقت کرے گا جب جانتے بوجھتے حق کا انکار کیا گیا ہے، جانتے بوجھتے کسی گناہ کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ یہ جس کو آپ نے پوری ایمانداری سے بیان کیا، اول تو یہ دنیا میں کہیں پائی نہیں جاتی، لیکن اگر پائی جائے گی تو خدا ضرور رعایت کرے گا اس کی۔
مگر گاندھی صاحب، یہ پوری ایمانداری بلیورز کے لیے تو پائی جاتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ وہ پوری ایمانداری کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، تو اسی طرح نان بلیورز بھی پوری ایمانداری کے ساتھ ایمان نہیں؟
یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے، بے شمار بلیورز ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا مان رہے ہیں، جن کا شعوری نہیں ہوتا کہ انہوں نے کس کو مانا۔
بلیورز کی بات کر،
اب شعوری بلیورز آپ نے شرط لگا دی نا، تو اسی طرح وہاں بھی یہ ضروری ہے کہ سزا اس کو ملے گی جس پر حق واضح ہو گیا، جس نے بات کو سمجھ لیا اور سمجھنے کے باوجود محض اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر، اپنی خواہشات سے مغلوب ہو کر، اپنے تعصبات سے مغلوب ہو کر، اپنی انانیت کی وجہ سے اس کو نہیں مانا. یعنی اللہ تعالیٰ نے سزا کے لیے یہ شرائط رکھی ہوئی ہے اور ان کو بیان کر دیا ہے. یہ بیان کیا ہے کہ اصل میں استکبار ہے، تکبر ہے جو جہنم میں جانے کا باعث بنے گا. اور اس کو بڑی خوبصورت تشبیہ سے بیان کیا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے لیکن کوئی مستکبر جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. تو اصل میں جنت کا دروازہ بند کس کے لیے ہے؟ وہ مستکبرین کے لیے بند ہے. مستکبرین کون ہوتے ہیں؟ حق واضح ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی، دل و دماغ مطمئن ہو گئے، لیکن کوئی انانیت آڑے آئی اور آپ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. خدا اپنے تجزیے کے نتیجے میں یہ سب کچھ سامنے نمایاں کر دے گا. اب بالفرض تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ کسی آدمی کو واقعی غلطی لگ گئی، دیانتداری کے ساتھ غلطی لگ گئی، تو میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ قرآن مجید نے جو اصول بیان کیے ہیں جزا و سزا کے، اس میں یہ بیان کر دیا کہ اگر کسی کو واقعی غلطی لگی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس واقعی غلطی پر مواخذہ نہیں کرے گا. یہ الگ بحث ہے کہ خدا کے بارے میں واقعی غلطی لگ بھی سکتی ہے یا نہیں لگ سکتی.
مجھے یہ بتائیں سر کہ جو روح ہے اس کو سزا جو ہے وہ ملتی ہے مرنے کے بعد یا جسم کو سزا ملتی ہے، انسان اور جانور دونوں؟
دو مرحلے ہیں. یعنی جس وقت آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو آپ کا جسم یہاں رہ جاتا ہے، اس وقت آپ کی جو اصل شخصیت ہے اس کو آپ روح کہیے، اس کو آپ نفس کہیے، قرآن نے اس کے لیے نفس کا لفظ استعمال کیا ہے، جو آپ کی اصل شخصیت ہے اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. قیامت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوبارہ جسم دے کر اس اصل شخصیت کو پھر ایک مرتبہ اسی طریقے سے جیسے کہ وہ یہاں ہے اٹھا دیا جائے گا. پھر جزا و سزا ظاہر ہے کہ جسم کو بھی ہوگی اور انسان کی اصل شخصیت کو بھی ہوگی. لیکن یہ جسم کو جزا و سزا ہوگی، یہ بھی اصل میں ایک تعبیر ہے جو ہم اختیار کر لیتے ہیں، ورنہ اصل میں تو وہ شخصیت ہی ہے جس کو سزا و سزا. دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، ہم جب کسی کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں یا کوئی اس کو تعذیب کرتے ہیں تو اس وقت بھی انسان کی وہ شخصیت ہے جس کو جزا و سزا ہو رہی ہوتی ہے. جسم کا معاملہ تو یہ کہ کاٹ کے الگ کر دیجئے تو وہ جزا سزا کی ہر کیفیت سے بالکل بالاتر ہو جاتا ہے. لیکن قیامت میں یہ بتا دیا گیا کہ جسم دیا جائے گا، یعنی آپ اس جسم کے ساتھ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. مرنے کے بعد البتہ جو زمانہ گزارتا ہے انسان، وہ بالکل ایسے ہی ہے جس کی مثال ہماری نیند ہے. یعنی نیند کے عالم میں ہمارا جسم بے حس ہو جاتا ہے اور ہماری جو اصل شخصیت ہے وہ زندہ اور بیدار ہوتی ہے اور بہت سے مشاہدات سے گزر رہی ہوتی ہے. ایسے ہی قیامت تک وہ گزرتی رہے گی.
ناظرین، اگر آخرت میں جزا اور سزا پہ ایمان نسل انسانی کو مقصد حیات عطا کرنے کے لیے ضروری ہے تو پھر انسان کی مجبوری ہے کہ یا تو وہ خود کو فرشتوں سے برتر ثابت کرے اور واجب جزا ہو، اور یا خود کو شیطان کا پیروکار بنا کے راندہ درگاہ ہو. جزا اور سزا کے موضوع پہ ہمارے شرکا اور غامدی صاحب کے مابین یہ گفتگو ابھی جاری ہے، لیکن آج کے لیے ہم اس گفتگو کو ابھی یہی روکتے ہیں. اگلے پروگرام میں ہم اس موضوع کے مزید کچھ پہلوؤں پہ گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.